بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین. آج ہمیں انشاءاللہ سورہ صف سے آغاز کرنا ہے. اس سے پہلے ایک دو وضاحتیں مجھے کرنی تھیں. کل سورہ حشر کے آغاز میں جو جلاوطنی کا معاملہ ہوا تھا بنو نذیر کا، میں نے شاید یہ کہا تھا کہ یہ بدر کے بعد ہوا، تو ابھی ایک صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ بدر کے بعد جو معاملہ ہوا تھا اقدام کا، وہ بنو قینقاع کے خلاف ہوا تھا، اور بنو نذیر کے خلاف جو اقدام ہوا جلاوطنی کا، وہ احد کے بعد ہوا تھا. ایک تو یہ وضاحت مطلوب تھی. دوسرا، کل جو آیات ہم نے آخر میں پڑھی تھیں جس میں معاملہ یہ تھا کہ وہ خواتین کے جو مسلمانوں کے نکاح میں تھیں لیکن وہ ہجرت کر کے نہیں آئیں اور مشرکین کے ساتھ ہی رہیں، تو کہا گیا کہ بھئی ان کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لو. اسی طریقے سے کوئی خواتین اگر وہاں سے آ جائیں ہجرت کر کے اور ایمان قبول کر لیں، تو ان کا جو رشتہ ہے وہ اپنے مشرک جو ہے وہ شوہروں کے ساتھ ختم ہو جائے گا. تو اس میں جو آیت تھی وہ اس کا میں صحیح طرح ترجمہ کر نہیں پایا تھا، گڑبڑا سا گیا تھا میں. یہ جو الفاظ تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا. ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ جو تم نے مہر دیا تھا اپنی بیویوں کو، اب وہ مشرکین کے ساتھ ہیں، تو کہا کہ ٹھیک ہے ان سے تعلق تمہارا ختم ہو گیا ہے، تو اگر کوئی مشرک ان سے نکاح کرے، شادی کرے، تو پھر جو تم نے مہر دیا تھا ان کو، وہ مشرک تمہیں مہر دے گا. اسی طریقے سے یہاں پر جو خواتین آ جائیں، مشرکہ خواتین جو ایمان لے آئیں، تو کہا کہ ان کا تعلق ختم ہو جائے گا اپنے پرانے جو ہے وہ مشرک شوہروں سے، تو اب تم ان سے نکاح کر سکتے ہو اگر تم ان کو مہر دے دو. تو اب ظاہر مہر اس شوہر کو دیا جائے گا جس کے عقد میں وہ خاتون تھی. تو آگے جو فرمایا تھا کہ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اگر یہ معاملہ ہو کہ تم نے جو ہے تمہاری عورتیں وہاں پر ہیں جن سے تمہارا نکاح ختم ہو گیا ہے، اور تم ان سے کہو ان کے نئے شوہروں سے کہ بھائی ان کا مہر ہمیں ادا کرو، تو وہ نہ دیں اگر، تو کہا کہ فعاقب تم، پھر ایسا ہی معاملہ ہو کہ یہاں پر خواتین آئیں مشرکہ جن کا مہر دینا ان پر تمہارے لیے لازم تھا کہ تم ان کو مہر دو، تو تم کیا کرو، فعاقب تم فعات الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. تو کہا کہ وہ مرد جن کی بیویاں وہاں تھیں جن کا مہر انہوں نے ادا نہیں کیا، مشرکوں نے روک لیا، تو کہا کہ اگر وہ خواتین یہاں پر آ جائیں تو اب ان کا مہر ان کے مشرک شوہروں کو دینے کی بجائے ان لوگوں کو دے دو کہ جن کا مہر نہیں دیا گیا، یعنی اس طریقے سے اس کو بیلنس کر لو، اس کو جو ہے اپنے ہاں طے کر لو. تو یہ ایک دوسری وضاحت تھی. اب سورہ صف ہے، اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، پھر سورہ منافقون ہے. اور اس طرح پہلے عرض کیا گیا تھا کہ یہ صورتیں وہ ہیں جو مدنی دور کے بھی جو نصف آخر میں نازل ہوئیں، اور جس میں مسلمانوں کو جھنجھوڑا بھی گیا ہے، جہاد و قتال پہ آمادہ کیا گیا ہے، اور چونکہ نفاق کا ایک عنصر بھی شامل ہو گیا تھا مسلمانوں کی جماعت میں، تو ان سے بھی گفتگو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر جو چیز جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر چیز جو آسمان زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن کہا کہ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کا فہم نہیں رکھتے. اور ایک تو تسبیح حالی ہے کہ اللہ نے جو کام ان کے ذمے لگایا ہے وہ اسی کو اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ایک اللہ نے ان کو بھی کوئی نطق اور گویائی دی ہے جس کے ذریعے وہ تسبیح کر رہے ہیں، لیکن ہم ظاہری بات ہے اس کو ڈیسائفر نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ صلاحیت دی تھی کہ جب وہ اللہ کے حمد کے نغمے الاپتے تھے، تو پرندے اور جو پہاڑ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے تسبیح میں. وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے, کمال حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بڑی ہی بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو وہ چیزیں, وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو یا جو تم کرو نہ. یہ جو آیات ہیں ان کو عام طور پہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے قول و فعل کے تضاد کے حوالے سے, کہ اگر انسان جو ہے وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے, بھلائی کی تلقین کر رہا ہے, اور خود پوری طرح اس پر عامل نہیں ہے, تو عام طور پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے. لیکن اس آیت کا یہ محل نہیں ہے. وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ انسان جب دوسروں کو دعوت دے تو خود بھی کوشش کرے کہ اس پہ عامل ہو. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اہل کتاب کے علماء سے کہا گیا تھا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم لوگوں کو نیکی اور وفا کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو گیپ کم سے کم ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ یہ گیپ کبھی پورا ہو نہیں سکتا, چونکہ دین کے جو بلند ترین اقدار ہیں نا وہ آئیڈیلز ہوتے ہیں, اور آئیڈیلز کبھی اچیویبل نہیں ہوتے. آئیڈیل ستاروں کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے بھی ہیں, جن سے روشنی بھی لیتے ہیں, جن سے رہنمائی بھی لیتے ہیں, جس سے انسپریشن بھی لے سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو چھو نہیں سکتے. تو آئیڈیلز ہمیشہ آئیڈیلز ہی رہتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس کی طرف بڑھے, لیکن یہ بات کہ انسان جب تک کسی چیز پر پوری طرح عامل نہ ہو اس وقت تک اس کی دعوت نہ دے, یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے اسلاف میں بھی اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی. تو سعید ابن مسیب کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم چاہتے ہو کہ شیطان جیت جائے, اور اس طرح تو شیطان جیت جائے گا نا, کہ اگر آدمی اس طرح ہچکچائے کہ میں کیا بات کروں, کیا لوگوں کو کوئی بات بیان کروں, یا کوئی درس دوں, یا قرآن کی تذکیر کروں, یا دعوت دوں, جب تک میں پوری طرح پورے قرآن کے ہر حکم پہ عمل نہ کر لوں. تو بہرحال یہاں پہ جو بات بیان ہوئی ہے وہ دوسری ہے. یہاں جو گیپ ہے وہ دعوے میں اور عمل میں ہے, کہ یہ موثر لوگ تھے کہ جو ابتدائی جنگوں میں شریک نہیں ہو سکے, اور انہوں نے دعوے کیے کہ ہم جو ہے وہ چھکے چھڑا دیں گے, اور بہت جو ہے وہ خوب اللہ کے رستے میں قتال کریں گے, مال کی قربانی بھی دیں گے. یا جب تک ان کو روکا گیا تھا, ان کے ہاتھ روکے گئے تھے, تو وہ بار بار اصرار کرتے تھے کہ ہمارا ہاتھ کیوں نہیں کھولا جاتا, ہمیں اجازت کیوں نہیں دی جاتی کہ ہم تلوار اٹھائیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا, فلما کتب علیہم القتال, جب اللہ تعالیٰ نے قتال فرض کر دیا, تو ایک گروہ جو ہے اعراض کرنے لگا, اور پھر اس موقع پر کہنے لگا کہ قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, کہ اے رب تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا. تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے. تو دعوے نہ کیا کرو بہت بڑے بڑے, ایسے دعوے کیوں کرتے ہو کہ جب اس کو پر عمل کرنے کا وقت آئے تو تم اس پر پورے نہ اتر سکو. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو اور جو سچے اہل ایمان ہوتے ہیں وہ پورا کر دیتے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ, اہل ایمان میں وہ ایسے جوان مرد بھی ہیں جو اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو سچ کر دکھایا. تو یہ بات کہی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے آگے سیدنا موسیٰ کا تذکرہ ہے, کیونکہ ان کے ہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کے بے پناہ احسانات تھے, کہ کیسے کیسے اللہ نے ان کو نوازا, اور وہ وفاداری کے دعوے بھی بہت کرتے تھے, لیکن جب اس وفاداری کو, کمٹمنٹ کو پروف کرنے کا وقت آیا, اور جب وہ جنگ کا موقع آیا اور کہا کہ بھائی یہ ہم نے وطن تمہارے لیے لکھ دیا ہے, بس تم تھوڑی سی ایفرٹ کرو ہم تمہیں دے دیں گے, تو اس موقع پہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تو اس کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ, بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے رستے میں قتال کرتے ہیں صفے باندھے ہوئے, گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یعنی وہی بات کہ اللہ سے محبت کے دعوے تو بہت ہیں, اور اللہ کے محبوب ہونے کے دعوے بھی بہت ہیں. یہود کو بہت تھے, نحن ابناء اللہ واحباؤ, اور جو منافقین تھے چونکہ اصلاً وہ یہود ہی کے پروردہ تھے, وہ بھی اس طرح کے خیالات رکھتے تھے. تو کہا کہ بھائی اگر یہ تو پڑھ لی ہیں دو آیتیں, کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کون ہیں؟ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو صرف باتیں ہی بناتے ہیں اور اللہ سے محبت کا ادعا رکھتے ہیں, نہیں, اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے رستے میں قتال کرتے ہیں, اور ایسے قتال کرتے ہیں جیسے صفے باندھے ہوئے, گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو اس میں یہود کا بھی رد کر دیا منافقین کا بھی رد کر دیا جو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں دنیا میں نوازا ہے. وہ اس قالم موسیٰ لقومہ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لم تؤذوننی، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. یعنی یہ سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ وہی جو میں نے کہا کہ جب انہوں نے قتال سے صاف انکار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ پاتے رہے، من و سلوا بھی اور بادل بھی اور چشمے بھی اور سمندر کا پھاڑ دینا بھی، کتنے احسانات اللہ کے دیکھے، لیکن جب شکر گزاری کا موقع آیا تو نمک حرامی کی. اس موقع پہ سیدنا موسیٰ نے فریاد کی تھی کہ ربی انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ یہود جو ہیں جو آپ آج اترا رہے ہیں، اس طرز عمل پر تو سیدنا موسیٰ نے اعلان برات کیا تھا، وہ کس بات پہ اکڑ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اس طریقے سے جو ہے تم مجھے اذیت کیوں دے رہے ہو. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، اور جب وہ کج ہو گئے، جب ان کے دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے جو ہم جا بجا پڑھتے ہیں. جب انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے جو ہے طے کر لیا کہ ہم نے حق کو قبول نہیں کرنا، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان پر مہر کر دیتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، عبد اللہ و رسول. اس طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بارے میں، میری تعریف میں ویسے مبالغے نہ کرو جیسے مسیحیوں نے سیدنا مسیح کے بارے میں کر لیے تھے، بلکہ تم یہ کہو کہ عبد اللہ و رسول، کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو سیدنا مسیح نے بھی یہی دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور الیکم، الیکم کہہ کر یہ بات بھی واضح کر دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، وہ کوئی یونیورسل اور عالمگیر دین لے کر نہیں آئے تھے، وہ کوئی مشنری ریلیجن نہیں تھا. یہ تو سینٹ پال نے اس کو جو ہے ایک مشنری ریلیجن بنا دیا. اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جب کچھ قوموں کو مخاطب کرتے ہیں تو ان کے حالات کو دیکھ کر ان کو احکامات دیتے ہیں. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب جنٹائلز میں اور دوسرے لوگوں میں، اجانب میں دین کی دعوت دینی شروع کی، یونانیوں میں، گریکس وغیرہ میں، تو پہلا سوال ہی مسئلہ ہی پیدا ہو گیا، یعنی شریعت کا، کہ اب شریعت کا کیا کریں. اور ظاہر بات ہے شریعت میں بھی سب سے پہلا جو بڑا بظاہر عمل تھا وہ ختنے کا عمل تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ کیسے ان سے منوائیں؟ تو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس پہ مٹی ڈال دو، بس مان لیں مسیح کو، مان لیں نجات دہندہ. تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے پھر جو شریعت کے احکامات تھے اس کو منسوخ کرتے چلے گئے اور ویو کرتے چلے گئے. تو اس طریقے سے یہ مشنری ریلیجن بنائے. تو کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں. مصدق لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے. ظاہری بات ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، قانون وہی تھا. اور آپ نے کہا کہ میں ایک شوشے کو بھی بدلنے کے لیے نہیں آیا، میں تو بس اس کے اندر کی جو حکمت تھی، جو دانائی تھی، جو روح تھی، اس کو بیچ میں پھونکنے کے لیے آیا ہوں. وہ مبشرم بھی رسول، اور سیدنا مسیح کی ایک بہت بنیادی ذمہ داری کیا تھی کہ مبشرم بھی رسول، خوشخبری سنانے والے ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو آئیں گے میرے بعد، اسمہ احمد، اور ان کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، ویسے تو بنی اسرائیل کے ہر رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن سیدنا مسیح کے تو گویا بنیادی فرائض میں یہ بات شامل ہے. اور پہلی مرتبہ جیسے نام کے ساتھ تذکرہ ہے، اور بینیفیکٹر کا نام ہے، یا فارکلیت کا نام ہے، یا شفیع کے نام سے، یعنی بہت کچھ تحریفات ہو گئیں، لیکن ابھی بھی اس طرح کی جو ہے وہ الفاظ وہاں موجود ہیں. فلما جاءہم بالبینات، تو جب وہ پہنچے ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس واضح نشانیاں لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، اور اس سے بڑھ کر بے انصاف کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور اس کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے ساتھ بیٹے بیٹیاں منسوب کرتا ہے. اور چلیے ٹھیک ہے، انسان نے شرک کر لیا، غلطی کا شکار ہو گیا، اپنی فطرت کو مس کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا عذر ہے کہ رسول بھی آ گئے اور ہر جو ہے جھاڑ جھنکار صاف کر دیا اور اسلام کی، پیور اسلام کی دعوت دے دی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ابھی جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اہل کتاب ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام کر کے رہیں گے چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار. کچھ نہیں ہو سکتا, یہ جتنی مرضی باتیں بنا لیں, جیسی مرضی سازشیں کر لیں, اور خاص طور پہ اہل کتاب زبان کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں ان کو مٹاتے تھے, ڈسٹارٹ کرتے تھے, تو اس کا بھی خاص طور پہ اشارہ ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, اور وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدى یعنی قرآن مجید دے کر اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ غلبہ ہو گیا جزیرہ نمای عرب کی حد تک, اور قیامت سے پہلے تمام جو ہے وہ زمین پر ہو جائے گا, اور اس کے درمیان میں بھی جب جب اہل ایمان ہمت کریں گے, کوشش کریں گے, ان کے ذمے ہے کہ جو دین ان کو دیا گیا ہے وہ صرف پڑھنے پڑھانے اور ریسرچ کا جو ہے اس کا موضوع تو نہیں بنتا نا, وہ اس لیے ہے کہ اپنی زندگیوں میں بھی, اپنے سماج میں بھی, اپنی ریاست میں بھی اس کو غالب کریں. ولو کرہ المشرکون, چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی سوداگری کی طرف جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب سے. قرآن مجید میں جو میٹافرز ہیں تجارت کے, یہ بہت زیادہ آئے ہیں, تجارت اور اس طریقے سے دھوکہ نقصان, اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال جنت کا ہی بس. تو کہا کہ ایک تجارت ہے, تم بھی دنیا میں بیوپار کرتے ہو, بیع و شرا کرتے ہو, ایک ڈیل ہم تمہیں بھی بتاتے ہیں, اور وہ ڈیل کیا ہے, اس میں چیز ایٹ سٹیک کیا ہے. ایٹ سٹیک جو ہے وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے یا ہمیشہ کا خسارہ ہے. تو کہا کہ ہم اس تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے ہیں. وہ کیا ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ, تم ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. یہ دوسرا مقام ہے, پہلے ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا تھا, وہاں پر بتا دیا گیا کہ حقیقی مومن کون ہے. وہاں پر بھی حقیقی مومن کی تعریف کیا تھی, کہ جو اللہ پر ایمان لائیں, آخرت پر ایمان لائیں, پھر شک میں نہ پڑیں, اور اس کے رستے میں جہاد کریں, محنت کریں, کوشش کریں جان و مال سے. تو اس یہ بات واضح ہو گئی کہ حقیقی مومن وہی ہے جو ایمان وہ رکھتا ہے جس میں کوئی ریب نہ ہو, کوئی کھٹک نہ ہو, اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. اور یہاں بھی بتا دیا کہ جو بھی کوئی شخص چاہتا ہے کہ آخرت میں دردناک عذاب سے بچ جائے, تو اس کی بھی دو شرطیں ہیں کہ وہ ایمان لائے اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرے, محنت کرے, کوشش کرے. اور اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ قتال تو ہر آدمی کی زندگی میں آتا بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک موقع تھا جب قتال کو فرض عین کہا گیا تھا, تبوک کے موقع پہ, ورنہ آپشنل رہا, فضیلت کی چیز رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی قتال تو اس کی آرزو تو رکھنی چاہیے, ضرور رکھنی چاہیے, اس کے بغیر تو ایمان ناقص ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد اس سے کہیں زیادہ ہے. نفس کے خلاف جہاد ہے, شیطان کے خلاف جہاد ہے, اور پھر دین کی دعوت کے میں جہاد ہے, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جہاد ہے. تو اس کی طرف توجہ دلائی. اس لیے ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت چھوٹی سی ایک تحریر ہے, قرآن اور جہاد, بہت اچھی تحریر ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہی بیان کیا ہے کہ جو قرون مشہود اللہ بالخیر ہیں, جو پہلا دور تھا ہمارا اس امت کا, جو گولڈن پیریڈ تھا, اس میں یہ دو عظیم ترین حقیقتیں تھیں, ایک قرآن اور جہاد. اور وہ کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ مومن کی شخصیت جو ہمیں سامنے آتی تھی, اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, ایک ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار ہے. قرآن مجید کے ذریعے ایمان حقیقی کا حصول ہوتا ہے, اور پھر اس ایمان حقیقی کا ظہور ہوتا ہے خارج میں اللہ کے رستے میں محنت, کوشش, جد و جہد, جس کی کلمینیشن قتال فی سبیل اللہ میں ہوتی. یغفر لکم ذنوبکم, اگر تم یہ دو کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار, اور وہ تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ومساکین طیبتن فی جنات عدن, اور ایسے پاکیزہ گھر اور مسکن جو ایسے باغات میں ہیں کہ جو ریزیڈینشل ہیں, رہائشی باغات ہیں. ذالک الفوز العظیم, یہی ہے بڑی کامیابی. اللہم ربنا جعلنا منہم. تو کہا کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت کو پالے اور اللہ کی رضا کو پالے. واخرا تحبونہا, لیکن ایک دوسری چیز ہے جو تمہیں بہت پسند ہے, وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب, وہ بھی مل کے رہے گی, اللہ کی مدد آئے گی اور ایک قریب کی فتح آئے گی. وبشر المؤمنین, اور اے نبی بشارت دیجیے اہل ایمان کو. یعنی اصل جو کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو آخرت کی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے جو اصل میں کامیاب ہے. لیکن کہا کہ تمہیں دنیا میں بھی چاہتے ہو کہ غلبہ ہو تو وہ بھی ہم تمہیں دیں گے. لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے ساتھی ہیں ان میں سے تو ہر ایک کے لیے یہ بشارت ہے جو آخر تک حیات رہیں گے کہ وہ دین کا غلبہ دیکھیں گے, اللہ کی مدد دیکھیں گے. بہت سے مکہ میں چلے گئے, بہت سے بدر سے پہلے چلے گئے, بہت سے حدیبیہ سے پہلے چلے گئے, بہت سے فتح مکہ سے پہلے چلے گئے, تو وہ بھی نہیں دیکھ سکے. لیکن ہم سے اور آپ سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمارے آپ کے ساتھ معاملات ہیں وہ تو چلتے رہیں گے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے لائف اسپین میں اس طرح کا معاملہ آئے کہ اس کی ایفرٹ جو ہے وہ منزل تک پہنچ جائے اور اللہ کی مدد آئے اور فتح قریب آئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ اللہ کے مددگار. ظاہری بات ہے اللہ کی مدد کے کیا معنی ہے, اللہ کے دین کی مدد, اس کے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے محنت کرنا. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواریوں نے کیا جواب دیا, ہم اللہ کے مددگار ہیں. اب آپ دیکھیے انہوں نے کہا تھا کون میرا مددگار ہے اللہ کی راہ میں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کی راہ میں, انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں, چونکہ اس میں کوئی گیپ نہیں ہے. رسول کی مدد گویا اللہ کی مدد ہے, اسی لیے وہاں پڑھا ہے سورہ فتح میں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے نبی جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں. قال الحواریون نحن انصار اللہ, انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کے دین کی نصرت اور مدد صرف قتال فی سبیل اللہ پہ موقوف نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے سیدنا مسیح کے حواریوں نے تو کوئی قتال نہیں کیا نا, سیدنا مسیح کی زندگی میں تو کوئی قتال نہیں آیا, کوئی جنگ نہیں آئی, لیکن انہوں نے دین کی نصرت کی, ان کی دعوت کی جو ہے اس کے لیے کام کیا. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ, تو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے ان پر اور ایک گروہ نے انکار کر دیا, یعنی بنی اسرائیل کی اکثریت نے, ان کی کلرجی نے, ان کی ہائرارکی نے انکار کر دیا, تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے. جو انکار کر دیا وہ گویا یہود ہی رہے, اور جو ایمان لے آئے وہ مسیحی یا نصرانی کہلائے. فعیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین, تو ہم نے قوت دی ان لوگوں کو, تائید کی ان کی جو ان پر ایمان لائے, ان کو ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی اور وہ ان پر غالب ہو گئے. یعنی ظاہری بات ہے کہ پہلے شروع میں تو بہت پرسیکیوٹ کیے گئے جو نصارہ تھے, لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ان بلاک جو ہے وہ کنورژن ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو غلبہ دے دیا, اور اب ابھی تک آپ دیکھ لیجئے غلبہ ہے عیسائیوں ہی کا, غلبہ ہے یہود پر. سورۃ الجمعہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, کر رہی ہے اور کرتی رہے گی, اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. کون اللہ کے جو بادشاہ حقیقی ہے, جو قدوس ہے, جو پاک ہے, جو زبردست ہے اور جو کمال حکمت والا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی ہے جس نے بھیجا امیین میں یعنی بنی اسماعیل میں وہ لوگ جو کتاب و شریعت سے واقف نہیں تھے, ایک رسول انہی میں سے. وہ کیا کرتا ہے, یتلو علیہم آیاتی ہی, وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے. وہ یزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی بھی اور حکمت کی. اور یہ جو اب چار اوصاف پیچھے بیان ہوئے ہیں ان کا ان چار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار وظائف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ وہ اللہ کون ہے, وہ بادشاہ ہے, اور بادشاہ کے احکامات جیسے ایک ڈیوائن آرڈیننسز ہوتے ہیں نا, وہ پڑھ پڑھ کے سنائے جاتے ہیں. تو آپ اللہ کے نبی ہیں جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں. وہ اللہ پاک ہے, تو یہ رسول کیا کرتا ہے, یہ انسانوں کو بھی پاک کرتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے. اور وہ اللہ کیا ہے, وہ زبردست ہے, تو ظاہری بات ہے اس زبردست کے احکامات, اس کے جو قوانین ہیں وہ رسول پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. اور وہ حکیم ہے, تو وہ نبی بھی کیا کرتا ہے, ان کو حکمت اور دانائی اور وزڈم کی باتیں بتاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں ملوث تھے, کھلی گمراہی کا شکار تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ, اور کچھ دوسرے ہیں ان میں سے, یعنی امیین اور آخرین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی تھی بنی اسماعیل اور اہل قریش اہل مکہ کی طرف, اور بعثت عمومی جو ہے آپ کی الی کافۃ الناس ہے, تمام انسانوں کی طرف ہے. تو کہا کہ کچھ دوسرے بھی ہیں, لما یلحقوا بہم, جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے, جو اس وقت بھی موجود تھے دنیا میں اور جو قیامت تک آئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, آخرین کون ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا کہ لو کان الایمان عند الثریا، اگر ایمان اور حکمت اور دانائی جو ہے وہ ستارے پر بھی ہو، لنا لہ رجل منہم، تو ان کی قوم کے ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو پا لیں گے، اس تک پہنچ جائیں گے. اور ظاہری بات ہے اس دین کی بڑی خدمت کی ہے عجمیوں نے، فارسیوں نے. ہماری جو دین کی فقہ کی روایت ہے اور دین کی حدیث کی ساری روایت ہے، تقریباً ساری کی ساری وہ فارسی لوگوں نے، عجمی لوگوں نے اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھایا. تو کہا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے اللہ جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اب دیکھیے پورا قرآن مجید ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بار بار اس میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے، یہود کا اور نصارہ کا. اگر ہم یاد ہوں ہمیں، ہم سورہ فاتحہ سے ہم نے آغاز کیا تھا، وہاں ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی طلب کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان کی راہ مت چلائیو غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ان کی راہ سے بھی بچائیو جو گمراہ ہو گئے. وہاں پر بھی عرض کیا گیا تھا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد جو ہیں وہ نصارہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بار بار ان دونوں گروہوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جن ٹریپس میں یہ آ گئے، جن خرابیوں کا شکار یہ ہو گئے، تمہیں ان سے بچنا. اب پھر مثال دی جا رہی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن پر لاد دی گئی تھی تورات، جن کو اٹھوائی گئی تھی تورات، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھانے کا، اس کو کیری کرنے کا حق ادا نہیں کیا. کمثل الحمار، ان کی مثال ہے گویا گدے کسی، یحمل اسفارا، جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لاد کے چلتا ہے. یعنی کہا کہ وہ قوم کہ جو اللہ کی کتاب کو بس اٹھا لے اور بس اس کو چومتی رہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی رہے، لیکن اس کو کھولے نہ، اس کو پڑھے نہ، اس کو ذاتی زندگی میں نہ اپنائے، اور اس کو جو ہے اپنی سماج میں، اپنی ریاست میں اس کو نافذ نہ کرے. تو کہا کہ پھر یہ وہی مثال یہود کی ہے، یہود نے بھی ایسا ہی کیا کہ اللہ کی کتاب کی تعظیم بہت کی، اپنے جو ہے اوپر سر پہ اٹھائے پھرتے رہے، لیکن جس طرح گدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں فلسفے کی اور حکمت کی اور دانائی کی بڑی بڑی کتابیں آپ اس پہ لاد دیں، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ گدے کا گدا ہی رہتا ہے. تو کہا کہ یہ یہود نے بھی یہی کیا کہ اللہ کی کتاب سے کوئی فیض نہیں پایا. اور گویا یہ بات کہہ کر ایک تو یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ سے غداری کی ہے، دوسرا اس امت کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ رویہ اختیار نہ کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، اہل قرآن قرآن مجید کو تکیہ نہ بنا لینا، یعنی ایک تو اپنے پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا، اور ایک اس کو اپنا ذہنی سہارا نہ بنا لینا، بلکہ دن رات اس کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کے ذریعے غنا حاصل کرنا، توانگری کا احساس کرنا کہ ہم بہت باثروت ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا. بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اللہ کی آیات کو جھٹلانا ایک تکذیب قولی ہوتی ہے. یہود نے ظاہری بات ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، مانتے تھے، لیکن اپنے عمل سے اس کو جھٹلاتے تھے. آج مسلمان بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ بھائی ویسے تو قرآن مجید کے ساتھ بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کو اس کے حقوق ادا نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں ہے جس نے قرآن کے حرام کو حلال کر لیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی کہہ دیجئے اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے، یہ زعم ہے کہ تم تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے ولی تم ہو، اللہ سے تمہارا ولایت کا تعلق ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یعنی یہود کو بھی یہ غرہ تھا، نحن ابناء اللہ واحباہ، اور جہنم جو ہے ہمیں چھوئے گی نہیں مگر گنتی کے چند دن. تو کہا کہ پھر ایک ذلت کی، تذلیل کی زندگی پر راضی کیوں ہوں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تو ہر طرح کی زندگی پہ راضی ہیں، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہزار برس کی عمر ملے. تو کہا کہ اب اتنے بہت بڑا گویا ان کا پول کھول دیا کہ تم اگر اللہ کے محبوب ہو، چاہتے ہو، تو پھر اللہ سے ملاقات کا مشتاق تمہیں ہونا چاہیے. اور ظاہری بات یہ محبت عقلی محبت ہے، ایمانی محبت ہے، ورنہ موت کی ایک طبیعی کراہت ہے، وہ سب میں ہوتی. تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور جو کچھ ان کی ہاتھوں کی کمائی ہے، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے غداری کی ہے اور اللہ کو منہ دکھانے کا ان کا یارہ نہیں ہے، تو یہ کبھی بھی مرنا نہیں چاہتے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ظالموں سے. اس ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش ہے کہ نہیں ہے، ایک جو ہے خاص طور پہ عقلی لیول پر، ایمانی لیول پر تعلق ہے کہ نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اکثروا ذکر حازم اللذات، کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. اور جب آپ نے کہا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر جو ہے وہ قومیں دوسری غالب ہو جائیں گی، ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا چن کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور تم جو ہے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، تو پوچھا کہ کیا ہم بہت تھوڑ جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم جو ہے تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. تو پوچھا گیا کہ یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کی محبت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، جیسے لوہے پر یا تلواروں پہ زنگ آ جاتا ہے جب اس پہ پانی پڑتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر دل کی جلا کیا ہے، دل کو سائیکل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ پھر یہیں آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، قرآن مجید کو کثرت سے یاد کرنا اور جو ہے وہ پڑھنا اور موت کو یاد رکھنا. ایک روایت ہے، وہ روایت تو خیر ثابت نہیں ہے لیکن ایک قول کے طور پہ بہت اچھا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں دو چیزیں چھوڑ کر گئے، دو ذاکر ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے. ایک ذاکر جو ہے وہ خاموش ذاکر ہے، اور ایک ذاکر جو ہے وہ بولنے والا ہے. جو خاموش ذاکر ہے وہ موت ہے، وہ ایک ایسی یاد دہانی ہے، کفا بالموت واعظاً، موت کافی ہے واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے. اور ایک بولنے والا واعظ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. تو ان دو چیزوں سے اگر تعلق رہے گا تو انسان کے معاملات ٹھیک رہیں گے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی فرما دیجئے بے شک جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو وہ تم سے ضرور مل کے رہے گی، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پھیر دیا جائے گا اس اللہ کی طرف جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں جتلا دے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکار لگائی جائے تو صحیح کرو، کوشش کرو، اہتمام کرو اللہ کی یاد کی طرف، اور اپنی خرید و فروخت کو، کاروبار کو چھوڑ دو. یعنی خاص طور پہ جمعہ کا تذکرہ ہے کہا کہ جب پکار لگائی جائے تو سب کاروبار چھوڑ دو. اس طرح اہل ایمان کے بارے میں کہا نا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ جوان مرد ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تو کہا کہ صحیح کرو، یعنی یہاں دوڑ کے آنا مقصود نہیں ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے نماز کے لیے بھاگ کے آنا. کہا کہ اہتمام کرو، کوشش کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. فإذا قضیت الصلاۃ، تو جب نماز پوری ہو چکے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. یہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ صیغہ امر کا ہے، اور عام طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ الامر للوجوب، کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، کبھی استحباب کے لیے ہوتا ہے اور کبھی اباحت کے لیے ہوتا ہے. یہاں جو امر ہے یہ اباحت کے لیے ہے. اباحت کا مطلب ہے پرمیسیبلٹی ہے اس میں، کہ چونکہ یہود کا معاملہ یہ تھا کہ پورا دن جو سبت کا تھا، ہفتے کا دن تھا، پورے دن جو ہے وہ تجارت اور خرید و فروخت اور کاروبار ممنوع تھا. تو یہاں بتا دیا ہے کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر تمہیں اجازت ہے، زمین میں پھرو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کاروبار کرو، یعنی کر سکتے ہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی جب کاروبار کر رہے تھے وہاں پر بھی اللہ کو یاد رکھو، پھر جب اللہ کی یاد کی طرف بلایا جائے، نماز خطبے کی طرف بلایا جائے، پھر آؤ، اور پھر جب دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ، پھر اللہ کو یاد کرو. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو ہر حال میں تم پہ لازم ہے. اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ کو یاد کرو کثرت سے، ہر حال میں اللہ یاد رہنا چاہیے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اب ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ شروع میں جس طرح عید کا معاملہ ہوتا ہے کہ عید میں پہلے جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو شروع میں جمعے میں بھی یہی معمول تھا، پہلے جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی تھی, اس کے بعد کوئی نصیحت ہوتی تھی. تو کوئی قافلہ آیا, اور ظاہر بات ہے قافلہ جب آتا تھا تجارتی قافلہ تو اس میں ڈھول تاشے بھی ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قافلہ آیا ہے, لوگ آ کے خرید و فروخت کر لیں. تو ایسے ہی قافلہ آیا, آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو جب پتہ لگا کوئی قافلہ آ رہا ہے اور کوئی قحط کا بھی کسی حالات تھے, تو بہت سے لوگ چلے گئے اور آپ خطبہ دے رہے تھے, آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اس کی طرف تنبیہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تجارت کو یا کچھ کھیل تماشے کو تو وہ اس کی طرف لپک گئے, اس کی طرف متفرق ہو گئے اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا. آپ کھڑا ہوا کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے, قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو یہ کھیل تماشا ہے اور یہ تجارت ہے, واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. یعنی تمہارا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے, اور ظاہر بات ہے صحابہ کو اس سے تنبیہ ہو گئی اور پھر جو ہے باقی معاملات ان کے ٹھیک ہو گئے. یعنی یہ بھی ظاہری بات ہے زیادہ تر لوگ ان میں سے وہ تھے جو گئے جو نئے نئے اسلام لے کر آئے تھے اور ابھی ایمان ان کے اندر راسخ نہیں تھا. سورۃ المنافقون, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, اے نبی جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یعلم انك لرسول, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, اللہ سے بڑھ کے کون جانے گا, اللہ ہی نے تو آپ کو رسول بنایا ہے, واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. یہ بہت عجیب سی بات ہے, یعنی سچ جھوٹ, یعنی جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک جھوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں جو خلاف واقع ہو, یعنی آپ ایک بات کر رہے ہیں جو خارج سے کورسپونڈ نہیں کرتی, تو یہ جھوٹ ہے. آپ نے کہا کہ فلاں واقعہ ہوا اور وہ واقعہ نہیں ہوا, اس کو جھوٹ کہتے ہیں. لیکن ایک جھوٹ یہ ہے کہ آپ زبان سے ایک بات کریں لیکن آپ کا دل اس کو جھٹلا رہا ہو, زبان پہ آپ کے کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر آ کر منافقین جو بات کر رہے ہیں وہ پہلے معنوں میں جھوٹ تو ہو نہیں سکتا, اس سے بڑا واقعہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا, اس سے بڑی حقیقت تو کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. معاذ اللہ, یہ بات تو جھوٹی نہیں ہے ان کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, جھوٹے اپنے اس قول میں ہیں, یعنی دل ان کا ساتھ نہیں دیتا, دل میں کہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ جو ہے اللہ کے رسول نہیں ہیں, آپ کی اطاعت نہیں کرتے, اوپر اوپر سے زبان سے جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ, ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں, یعنی خود بھی نہیں جاتے جہاد و قتال میں, قسمیں کھا کھا کے رک جاتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے واسطے دے دے کے روک دیتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت ہی برا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, یہ اس وجہ سے کہ ایمان لائے پھر انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی, اب یہ سمجھتے نہیں. یہ وہی بات جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی, ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر اللہ نے ان کو کفر ہی میں بڑھا دیا. فتوبی علی قلوبہم فہم لا یفقہون, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی, یہ سمجھتے نہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم, ان کے ڈیل ڈول آپ کو بھلے لگتے ہیں, بڑے تنوتوش والے لوگ ہوتے ہیں, مالدار لوگ ہوتے ہیں, چہرے پہ سرخی ہوتی ہے. اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہو لیاتی الرجل السمین العظیم یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن ایک بہت فربہ اور بہت عظمت والا, شان و شوکت والا آدمی لایا جائے گا, لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ, اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا تول نہیں ہوگا, اس کا وزن نہیں ہوگا. تو کہا کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے تن و توش بڑے بھلے لگتے ہیں. وہیں یقولو تسمع لقولہم, اور جب یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ بہت توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں, بڑے چرب زبان ہوتے ہیں, بڑے لسان ہوتے ہیں, بڑی گفتگویں کرتے ہیں لیکن معنی سے خالی ہوتی. اس طرح اقبال نے کہا نا کہ معنی یہ او پست و حرف او بلند, یہ جو وائز ہے اس کے لفظ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں معنویت کوئی نہیں ہوتی, کھوکھلے الفاظ ہوتے ہیں, معنی سے خالی ہیں, الفاظ بہت اونچے اونچے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم, سب سے بڑی چیز جس کے بارے میں مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے وہ کیا ہے, کل منافق علیم اللسان, ہر وہ منافق جو زبان دان ہے, لسان ہے, گفتگو بہت کرتا ہے, بہت چرب زبانی کرتا ہے. اور فرمایا کہ علم دیتا ہے لوگوں کو, تلقین کرتا ہے حکمت کی, اور عمل کرتا ہے ظلم و زیادتی. اور ظاہر بات یہ اگر آپ نے نقشے دیکھنے ہو تو یہ دیکھنے کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھا لیجئے اور اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے, جو بکواس کی جا رہی ہے, ان لوگوں کی آپ گفتگویں سنیں اور ان کے کردار دیکھیں. تو کہا کہ یہ لوگ ہیں, ان کی آپ اگر باتیں سنیں تو آپ کو لگیں کہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. کہ انہم خوشب مسندہ, ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے لکڑی ہے جو دیوار سے لگا دی گئی ہے, بالکل کھوکھلے ہیں اور بالکل کھوکھلی لکڑیاں جو ہیں تنے دیواروں کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں, کوئی وزن نہیں ہے ان کا, کوئی کانٹینٹ نہیں ہے ان کے اندر. یا سبون کل صحت علیہم, کیونکہ منافق ہیں, جھوٹے ہیں, جب کوئی عذاب کی صورت آتی ہے, جب کوئی قتال کا حکم آتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہر بلا ہم ہی پر آئی ہے, ہمیں ایکسپوز کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. ہم العدو فحذرہم, یہی دشمن ہیں, اے نبی آپ ان سے متنبہ رہیے. قاتلہم اللہ, اللہ تعالیٰ مارے ان کو. انا یؤفکون, کہاں سے پھرے جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں, تو یہ اپنے سر مٹکاتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ رک جاتے ہیں اللہ کی راہ سے آپ کے پاس آنے سے اور استکبار کرتے ہیں. سواءٌ علیہم, اے نبی برابر ہے ان پر. استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, بے شک اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا. اب اس کے بعد جو دو آیات ہیں اس کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے کہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر ایک واقعہ ہوا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا, تو وہاں یہ ہوا کہ ایک مہاجر نے لڑائی ہوئی ایک مہاجر اور انصار کی, اور ایک مہاجر نے ایک جو ہے وہ تھپڑ دے مارا ایک انصاری کو, تو اس سے جیسے ایک دم عصبیتیں جاگ اٹھیں اور لوگوں نے کہا کہ یا لل انصار, کسی نے کہا کہ یا معاشر المہاجرین, پکاریں لگائی گئیں, تم کٹھے ہو جاؤ, تم کٹھے ہو, جیسے جتھے بندی ہونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ ما بال داول جاہلیہ, یہ کیسی جاہلیت کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کیسی عصبیت کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے کہا کہ دعوہ, چھوڑ دو ان باتوں کو. فَإِنَّهُنَّ مُنْتِنَةٌ, یہ کہ یہ بدبودار باتیں ہیں, یہ سڑی ہوئی اور غلاظت والی باتیں. اور اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ ہمارے ہاں جو تصور ہے نا, خاص طور پہ جو ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے سول سوسائٹی, اس کو سمجھنا چاہیے. سول سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی اجتماعیت جو ہوتی ہے وہ حق پر مبنی ہوتی ہے, یا جو روایتی اجتماعیتیں ہوتی تھیں وہ خون کی بنیاد پہ, نسل کی بنیاد پہ, برادری کی بنیاد پر ہوتی تھی. اب جو اجتماعیتیں ہوتی ہیں یہ مفادات کی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ بھائی یہ وکیلوں کی انجمن ہے, یا اساتذہ کی انجمن ہے, یا اسٹوڈنٹس کی انجمن ہے, اور ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اور حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, بس انہوں نے اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہے. اور کیوں ساتھ دینا ہے؟ مفادات کے لیے. تو کہا کہ یہ جاہلیت کی باتیں, یہ عصبیت ہی کی باتیں ہیں کہ بے انصافی پر, ظلم پر اپنی قوم کا ساتھ دینا. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی عصبیت ہے کہ انسان اپنی قوم کا ساتھ دے ظلم پر. اور آپ نے مثال دی کہ وہ تو ایسی مثال ہے کہ تمہیں اپنے اونٹ کی جو ہے وہ دم پکڑ لو اور وہ جو اونٹ کسی گڑھے میں گرے تم بھی ساتھ گر جاؤ, تو یہ رویہ تمہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اس موقع پر عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا, اس نے کہا کہ دیکھو, یعنی اس نے جو ہے جو انصار تھے ان کو ورغلانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ لوگ لوٹے پٹے آئے تھے, تم نے ان کو روٹی دی, تم نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی, اور اب یہ تمہارے منہ کو آ رہے ہیں. اور بہت سخت جملہ کہا, اس نے کہا کہ سم من قلبک یأکلک, یہ وہی مثال ہوئی کہ تم اپنے کتے کو کھلا پلا کے فربہ کرتے ہو اور وہ تمہیں ہی کاٹتا ہے, معاذ اللہ. تو کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں اور یہ تم نے ان کو کھلا کھلا کے خراب کر دیا ہے, بس ان کا روٹی پانی ان کی بند کر دو اور پھر چاہیے خود ہی چھٹ جائیں گے. اور مدینہ پہنچ کے جو عزت والے ہیں, جو سن آف سوائل ہیں, جو یہاں کے رہنے والے ہیں یعنی انصار, وہ معاذ اللہ ذلت والوں کو, ان مہاجرین کو یہاں سے نکال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب جب یہ بات پہنچی تو سیدنا عمر بھی موجود تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ, اور سیدنا زید ابن ارقم ایک صحابی تھے نوجوان, وہ اس مجلس میں موجود تھے یہاں ساری باتیں ہو رہی تھیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر آ کے انہوں نے باتیں بتا دیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں. تو آپ نے کہا کہ نہیں کرنا, اس کو نہیں مارنا, لوگ یہ کہیں گے کہ محمد جو ہیں اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. اور پھر جب یہ بات پھیلی تو ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے والد کو قتل کر دیا جائے. تو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں فمرنی بھی, آپ مجھے حکم دیں, فانا احمل الیک راسہ, میں ان کا سر کاٹ کے آپ کے سامنے لا دوں, اور کاٹ کے لا دوں, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر کوئی اور میرے والد کو قتل کر دے گا نا تو میرے اندر عصبیت نہ پیدا ہو جائے اور پھر میں اپنے درمیان ایسے آدمی کو چلتا پھرتا دیکھوں گا جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے, تو اگر قتل کرنے کا حکم ہو گیا تو مجھے حکم دے, میں سر کاٹ کے لا دیتا ہوں. تو پھر یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا اس نے قسمیں وسمیں جھوٹی وٹی قسمیں کھا کر جو ہے وہ مکر گیا کہ میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. تو اس سے سیدنا زید ابن ارقم جو ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب صورتحال میں چلے گئے, چونکہ ان کے کہنے پہ اللہ کے نبی نے اس کو بلایا تھا. لیکن پھر بعد میں وہی آئی اور بات واضح ہو گئی کہ سیدنا زید ابن ارقم ٹھیک کہتے تھے اور عبداللہ ابن ابی نے یہ سب بکواس کی تھی. اور پھر یہی معاملہ ہوا کہ جب مدینہ میں جب داخل ہونے لگے تو انہی کے بیٹے گویا مدینہ کے بالکل انٹرنس پہ تلوار کھینچ کے کھڑے ہو گئے اور والد صاحب کو روک لیا اور کہا کہ بھائی تم یہاں داخل نہیں ہو سکتے یہاں سے جب تک جو ہے تم اس کا اقرار نہ کرو کہ تم ذلیل ہو اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ عزت والے ہیں. اور روک لیا کہ داخل ہی نہیں ہو سکتے. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس گیا اور شکایت کی, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی راہ چھوڑ دو, اس کو آنے دو. اب اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ دیکھو خرچ مت کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں یہاں تک کہ یہ متفرق ہو جائیں, یہ بھیڑ چھٹ جائے گی, یہ تمہارے ٹکڑوں پہ معاذ اللہ پل رہے ہیں, تم ان پر جو ہے فائنانس ان کو کرنا چھوڑ دو, یہ لوگ چلے جائیں گے یہاں سے. وللہ خزائن السماوات والارض, حالانکہ اللہ ہی کے لیے خزانے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے. ولکن المنافقین لا یفقہون, لیکن یہ منافقین سمجھتے نہیں. انسان کے لیے دنیا میں عام طور پہ شرف کی چیزیں دو ہوتی ہیں, ایک مال اور ایک جاہ. آپ دیکھیے دونوں آیتوں میں ان کا تذکرہ کر دیا, اگر مال بھی چاہتے ہو تو اس کا سورس بھی اللہ ہے, اور جاہ چاہتے ہو عزت چاہتے ہو اس کا سورس بھی اللہ ہے. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, انہوں نے یہ کہا, یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ گئے مدینہ کی طرف, لیخرجن الاعز منہ الاذل, تو ضرور بالضرور جو عزت والے ہیں وہ نکال دیں گے کمزوروں کو ذلیلوں کو معاذ اللہ. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, حالانکہ کل عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافقین جانتے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اب چونکہ نفاق کا تذکرہ ہو رہا ہے تو نفاق کے حوالے سے ایک تدبیر ایسی ہے کہ انسان اگر کر لے تو اس کو کہا جاتا ہے نا پریونٹیو, کہ بھائی پھر وہ بیماری لاحق ہی نہیں ہوگی, وہ اللہ کی یاد ہے. اور ایک کیوریٹیو ہوتی ہے کہ بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اب کیا کرنا ہے, تو پھر وہ انفاق ہے. تو کہا کہ اللہ کو یاد رکھو, اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو تمہیں یہ نفاق کا مرض لاحق ہی نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, اور جو کوئی یہ کرے گا تو یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, اور خرچ کرو اس سے پہلے, اور جو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے, ان یاتی احدکم الموت کہ آ جائے تم میں سے کسی کی موت. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اور پھر کہے وہ شخص کہ اے رب کیوں نہیں اگر تو مجھے مہلت دے دیتا ایک قریب کی مدت تک کے لیے. فَأَصَّدَّكَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو میں خوب صدقہ و خیرات کروں اور ہو جاؤں نیکوکاروں میں سے. تو کہا کہ اس وقت جو تم یہ اس کا دھیان کرو گے تو آج کر لو. تو اگر نفاق کا مرض محسوس ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ انفاق, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور اللہ تعالیٰ جب کسی نفس کا کسی جان کی اجل اس کی موت آ جاتی ہے اللہ اس کو مؤخر نہیں کرتے. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. سورۃ التغابن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سورت ساری کی ساری پہلے اللہ پر ایمان کا بیان ہے, آخرت پر ایمان کا بیان ہے, رسالت پر ایمان کا بیان ہے, پھر اس کی دعوت ہے, اور پھر اس کے بعد ایمان کے جو ثمرات ہیں جو اس کے برگ و بار انسان کی شخصیت میں ظاہر ہوتے ہیں اس کا بیان ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, پاکی بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اسی کا راج ہے, اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم, وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر و منکم مؤمن, تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ نے سب کو پیدا کیا پھر اختیار دے دیا اپنی آزاد مرضی سے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, لیکن یہ مت خیال کرو کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ چوائس تو دی ہے لیکن جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ, اور تمہاری تصویر کشی کی تو کیا خوبصورت تصویر کشی کی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جس کا اعلان کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور جو کچھ کے سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک نہیں پہنچی خبر ان لوگوں کی جنہوں نے تم سے پہلے جو ہے انکار کیا؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے معاملات اپنے کاموں کا وبال چکھ لیا۔ جب رسولوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ ولہم عذاب علیم، اور وہ تو دنیا کا عذاب ہے، اصل میں جو آخرت کا دردناک عذاب ہے وہ تو آخرت میں ملے گا۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہے کہ جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، فقالو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اب بشروں یہدوننا، کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ تمام انبیاء کے جو مخاطبین تھے، جو چودھری تھے، انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے جیسے کسی بشر کی بات مانو گے؟ فکفرو، انہوں نے انکار کیا، و تولو، اور روگردانی کی، وستغن اللہ، تو اللہ نے بھی ان سے لاپرواہی برتی، بے پرواہی برتی، یعنی اللہ نے بھی یہ نہیں چاہا کہ پھر زبردستی کوئی نشانیاں دکھا کے ان کو جبرن حق کی طرف پھیر لے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی آزاد مرضی سے انکار کرتے ہو تو انکار پر رہو۔ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کو پوچھتا یا نہیں پوچھتا، اور حمید ہے، اس کی تعریف تو ہو رہی ہے آپ سے، آپ چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ان کو ہرگز اٹھایا نہیں جائے گا۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، و ربی، اور میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم سب کو ضرور اٹھا کھڑا کیا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر جو کچھ تم عمل کرتے رہے تمہیں جتلا دیا جائے گا۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، مرنے کے بعد فنا نہیں ہے، ایک اور عالم وجود میں آئے گا اور پھر وہاں ہر چیز تمہارے سامنے واضح کر دی جائے گی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اب ایمان کی دعوت ہے، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پر، قرآن پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، وہ دن کے جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا وہ ہوگا اکٹھے ہونے کا دن، اور وہ دن ہوگا غبن کا، تغابن اصل میں کہتے ہیں کہ وہ دن ہے کہ جس دن معلوم ہو جائے کون ہارا، کون نقصان میں رہا، لیکن پھر اس کے ساتھ دوسرا پیئر بھی ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ اس دن معلوم ہو جائے گا کہ کون ہارا اور کون جیتا، ٹھیک ہے۔ تو اصل وہ دن کہ جب ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا وہ آخرت کا دن ہے، دنیا میں یہ باتیں طے نہیں ہوتی، یہاں کوئی آدمی کامیاب ہے کوئی ناکام ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل ناکامی آخرت کی ناکامی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا اس نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے، اور اس کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کامیابی عطا کریں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مگر اللہ کی اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے دل کو راہ دکھا دیتے ہیں، یعنی جو اللہ کو مان لیتا ہے اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو پھر جیسے بھی حالات اس پر آتے ہیں وہ صابر اور شاکر رہتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ واطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے امر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک امر جس کو امر تکوینی کہتے ہیں اور ایک امر جس کو امر تشریعی کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم پر آتی ہیں، کچھ چیزیں ہم سے کہا گیا ہے کہ تمہیں کرنی ہیں۔ تو ایک اللہ کا امر یہ ہے کہ بیماری آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، خوشی آئی، راحت آئی، اس امر میں رویہ کیا اختیار کرنا ہے، اس میں صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور جو دوسرا امر تشریعی ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان سے متنبع رہو. یعنی پوٹینشیل دشمن ہیں، ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے جو ہے روگردانی کرو گے تو یہ تمہارے لیے فتنہ بن جائیں گے، یہ آزمائش ہے. لیکن انہی کے اندر اجر عظیم بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جو ہے آپ سیدنا حسین دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو گلے سے لگا لیا اور پھر آپ نے کہا کہ ان الولد مجبنۃن، یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ جبن پیدا کر دیتی ہے، یہ آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، مبخلۃن، یہ بخل پیدا کر دیتی ہے، مجہلۃن، آدمی کو جذباتی بنا دیتی ہے، اور آپ نے کہا کہ محزنۃن، حزین کر دیتی ہے. اولاد ظاہری بات ہے صدمات کا بھی، ان کی جو ہے پریشانیاں انسان کو حزین کرتی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں، انسان جب چھڑا چھانٹ ہوتا ہے تو بڑے بڑے ایڈونچر کر لیتا ہے، بڑا جو ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کے بہت سے کام بھی کر لیتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو بہت سی رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں. تو کہا کہ یہ آزمائش ہے اور کہا کہ اس میں تمہارے پوٹینشیل دشمن ہیں اور ان سے متنبع رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہر وقت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جیسے حالت جنگ میں رہو، مطلب متنبع رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان پہ نظر رکھو. لیکن وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کیا کرو اور دیکھا اندیکھا کر دیا کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. یہ میجر علی آزاد صاحب ہیں، یہ باہر چلے جائیں، شاید ان کی اہلیہ باہر آئی. فعین اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان نما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک بڑی جانچ کی کا موضوع ہے، آزمائش ہے. فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو، جس پہ پرکھ کے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ اصلی ہے یا نقلی ہے. تو کہا کہ اس پہ تمہیں جانچا جا رہا ہے. ہم نے پیچھے ابھی پڑھا تھا سورہ فتح میں کہ وہ منافقین بعد میں آئے، انہوں نے کہا کہ شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمارے مال اور ہماری اولاد، ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا. تو کہا کہ دیکھتے رہو، اس میں تمہارے لیے آزمائش کا پہلو ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور انہی کے ہاں اللہ تعالیٰ کہ ہاں بہت بڑا اجر بھی ہے انہی کی نسبت سے. یعنی یہی اولاد ہے جو صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، یہی مال ہے جو انسان کے لیے آخرت میں بڑے درجات کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے. فتق اللہ مستطاعتم، تو اپنے بس پڑھتے اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب وہ پہلے حکم آیا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، اتق اللہ حق کا تکاتی ہی، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. تو صحابہ لرز گئے کہ کون اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکتا ہے. پھر ان کو کنسول کرنے کے لیے یہ آیت آئی، فتق اللہ مستطاعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے بس پڑھتے. وسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو، یہی تمہارے اپنے لیے بہتر ہے. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جس کو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے. انسان کے لیے جو سب سے بڑا مرض ہے وہ حب دنیا ہے. ایک روایت بہت مشہور ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو کہا کہ جس کو دنیا کی محبت سے بچا لیا گیا، جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو بہت بڑھا دے گا، کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ بہت قدردانی کرنے والے ہیں اور بہت تحمل والے ہیں. عالم الغیب و شہادت العزیز الحکیم، یہ کھلے اور چھپے دونوں کو جاننے والے ہیں اور زبردست ہیں، کمال حکمت والے. سورۃ الطلاق مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اولاد اور بیویاں ان میں تمہارے دشمن ہیں، اب اسی کا ایک بیان ہے کہ خانگی معاملات میں دو انتہائی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. ایک طرف تو یہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے اور نباہ مشکل ہو جائے، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ سورہ طلاق میں اس کا بیان ہے. اور بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ محبت بہت زیادہ بڑھ جائے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ناز اٹھانے میں کچھ حدود اللہ سے تجاوز ہونے لگے، اس کا بیان آگے سورہ تحریم میں آئے گا. یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، مخاطب اللہ کے نبی کو کیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں جن سے خطاب ہے وہ اہل ایمان ہیں، اسی لیے آگے پھر جمع کا صیغہ شروع ہو گیا. اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، تو عدت کے مطابق جو ہے طلاق دو اور اس کا شمار کرو. یعنی یہ جو ایک تین طلاق ایک مرتبہ دینا ہے، یہ گناہ کی بات ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ نافذ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن وہ گناہ ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو انفورس تو کرتے تھے لیکن درے بھی لگاتے تھے، یہ نافرمانی ہے جو لوگ اکٹھی تین طلاق دیتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، جو عدت کے دوران نہ تو تم ان کو ان کے گھروں سے نکالو، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ خود نکلیں، إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں مگر یہ جو ان میں سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، تو ہو سکتا ہے پھر سزا کے طور پہ ان کو نکال دو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں معلوم نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے. یعنی ابھی جو ہے اگر تم ایک طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکال دو گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پیچ اپ ہونے کا اور آپس میں جو ہے مفاہمت کا جو ہے معاملہ ختم ہو جائے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب وہ ان کی پوری ہو جائے وہ سارے معاملات، تو پھر یا تو ان کو رکھو دستور کے مطابق، یعنی رکھو اس لیے نہ رکھو کہ بھئی رجوع نہ کرو کہ مزید تنگ کرنا ہے ٹیز کرنا ہے، او فارقوهن بمعروف، یا اگر ان سے علیحدگی بھی اختیار کرنی ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے، شریفانہ طریقے سے ہو. واشہدوا ذوی عدل منکم، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے میں سے ثقہ لوگوں کو، عادل لوگوں کو گواہ بنا لو. یعنی جو اگر جو ہے وہ عدت کے دوران رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، دو صورت میں استحباب ہے اس بات کا کہ اس میں لوگوں کو گواہ بنا لو، خاندان کے کچھ بڑوں کو گواہ بنا لو کہ میں نے رجوع کر لیا ہے یا میں نے علیحدہ کر دیا. اگرچہ یہ کوئی فقہی شرط نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ اہل تشیع کے ہاں نکاح کے لیے بھی طلاق، نکاح کے لیے بھی دو گواہ ضروری ہیں، طلاق کے لیے بھی دو گواہ ضروری ہیں. ان کے ہاں طلاق ہوتی ہی نہیں جب تک کہ دو گواہوں کی موجودگی میں نہ دی جائے. واقیم الشہادت للہ، اور دیکھو اللہ کے لیے گواہی پوری پوری ٹھیک طرح ادا کرو. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ وہ بات ہے جس کا تلقین تمہیں اللہ کر رہا ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال دیتے ہیں، اس کے لیے کسی ایگزٹ کا بندوبست کر دیتے ہیں، اور وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو پورا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہے، نکاح کا، طلاق کا، اس کا ایک پورا طریقہ ہے جو بتایا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحض، اب وہ عورتیں کہ جو ناامید ہو چکی ہیں، جن کو حیض نہیں آتے تمہاری عورتوں میں سے، اگر تمہیں شبہ رہ گیا ہے استبراء رحم کے حوالے سے، تو ان کی مدت جو ہے عدت جو ہے وہ تین ماہ تک ہے، اور ایسی ہی ان خواتین کی عدت بھی جن کو حیض نہیں آتے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت جو ہے اس وقت تک ہے جب وہ بچہ جن دیں، یعنی چاہے شوہر فوت ہو جائے، چاہے طلاق دی جائے، تو چاہے وہ جو ہے دو دن بعد بچہ پیدا ہو جائے، چاہے آٹھ مہینے بعد پیدا ہو جائے، وہی ان کی عدت کا پورا ٹائم ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرتے ہیں. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے لیے وہ اتارتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو بڑا اجر عطا کرتے ہیں. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، کہا کہ عدت کے دوران ان کو سکونت دو، ان کو رہائش دو، جہاں تم اپنی استطاعت کے مطابق جس طرح تم رہتے ہو ویسے ان کو رکھو. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، اور دیکھو ان کو اذیت نہ دو تاکہ ان پر معاملات کو تنگ کرو، یعنی جس طرح تم رہتے ہو ایک جو ہے ریسپیکٹیبل زندگی گزارتے ہو ویسے ہی رہائش ان کے لیے بھی رکھو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور چاہے طلاق ہو چکی، میچور بھی ہو چکی، تو کہا کہ اگر جو ہے وہ حمل والیاں ہیں تو ان پہ خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جن نہ دیں، یعنی بچہ ہونے تک نان نفقہ سکنا جو ہے وہ ذمے ہے شوہر کے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اور اب اس کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے کو وہ دودھ بھی پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کا افزانہ دو، ان کو معاوضہ دو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں جو ہے وہ صلاح کر لو، دستور کے مطابق قرارداد کر لو، وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم تنگی محسوس کرو، زحمت محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر تمہارے لیے کوئی اور عورت جو ہے، کوئی دایا جو ہے، اس کو پلائے دودھ، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، چاہیے کہ خرچ کرے جو وسعت والا ہے اپنی وسعت کے مطابق، اور جس کو ناپ تول کے رزق دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، یعنی جو نان نفقہ دینا ہے عدت کے دوران یا جو ہے وضع حمل سے پہلے یا دودھ پلانے کے وقت، کہا کہ اس میں بخل نہ کرو، جو اگر مقدرت والا ہے تو کھلے ہاتھ سے خرچ کرے، کوئی تنگی میں ہے تو اس حساب سے تنگ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اب ایک اصولی بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتے مگر اس کی اپنی جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ وَقَيِّم مِّن قَرْيَةٍ آتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، یعنی یہ جو طلاق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ طلاق ہو جائے اور صحیح طریقے سے تقویٰ کے مطابق تم سارے معاملات کرو گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی بہتر صورتحال پیدا کر دیں گے، یعنی کوئی اینڈ آف دا ورلڈ تھوڑی ہے، اگر تم نے اللہ کی حدود کی پاسداری کی ہے تو اس کے بعد دونوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر صورتحال پیدا کر دے۔ وَقَيِّم مِّن قَرْيَةٍ آتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، اور اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، تو ہم نے ان کو شدید ان کا محاسبہ کیا، شدید پکڑ کی، اور ہم نے ان کو عذاب دیا، ایک بہت بڑا عذاب، ایسا انجام ان کو کیا جو نامرادی والا تھا۔ فذاقت وبال امریہا، تو انہوں نے اپنے معاملات، اپنے کاموں کا وبال چکھ لیا۔ وکان عاقبت امریہا خسرا، اور ان کے کاموں کا انجام نامرادی پر منتج ہوا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فتق اللہ یا اولی الالباب، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو۔ الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نصیحت نازل کی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے، اس کا پیکج کیا ہے؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایک رسول ہیں جو تم پر اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر اتارا ہے وہ مجموعہ ہے قرآن اور صاحب قرآن کا، جو آگے جا کے ہم دیکھیں گے سورہ بجینہ میں بھی، کہ وہاں پر بھی کہا کہ یہاں تک کہ ان کے پاس بجینہ آ جائے۔ بجینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفم مطہرہ، اللہ کے رسول ہیں جو کھلے کھلے صحیفے جو ہیں پڑھتے آ رہے ہیں، پاکیزہ صحیفے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے اسباب سے یہ ہوا کہ لوگوں نے قرآن مجید پر بہت فوکس کیا، اور ضرورت بھی تھی اس کی، قرآن مجید جو ہے وہ بہت سائڈ لائن پہ چلا گیا تھا، تو قرآن مجید پر بہت زور دیا گیا، اس کی اہمیت کو زور دیا گیا، لیکن جتنی اہمیت قرآن مجید کی ہے اتنی ہی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ تو کوئی تبدیلی نہ ہمارے باطن میں آ سکتی ہے نہ ہمارے خارج میں آ سکتی ہے جب تک کہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو مضبوطی سے نہ پکڑا جائے، کیونکہ کسی ایک عنصر کو بھی چھوڑ دیں گے تو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کس لیے نازل کی اللہ نے آیات؟ تاکہ اہل ایمان کو وہ نکالے، ان لوگوں کو جو ایمان اور نیک اعمال کرتے ہیں، اندھیروں سے نور کی طرف۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا، اس نے نیک اعمال کیے، تو اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ روزی ان کو دی۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی پیدا کی۔ مثلہن کا ایک ترجمہ تو یہ کہ جتنے آسمان پیدا کیے اتنی زمینیں پیدا کی۔ اب ظاہر بات ہے نہ سات آسمانوں کی حقیقت تک ہم ابھی پہنچے ہیں نہ سات زمینوں تک پہنچے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلہن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سات کا عدد کامن ہے، کہا کہ اس اللہ نے سات آسمان پیدا کیے اور اسی طریقے سے اللہ نے زمین بھی پیدا کی۔ یتنزل الامر بینہن، اور وہ انہی آسمانوں اور زمینوں میں اپنا امر نازل کرتا ہے، ان کا جو حکم ہے، ان کے ذمے جو کام ہے وہ اتارتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا۔ سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یہ اب دوسری انتہا ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ ناچاکی پیدا ہو جائے یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جائے، اور دوسری یہ ہے کہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ بعض اوقات اس میں اللہ کی حدود کچھ پامال ہونے لگیں۔ اب اس کے شروع میں ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حلال چیز کو کھانے سے کے بارے میں کہا کہ میں اس کو اپنے اوپر حرام ٹھہراتا ہوں۔ وہ واقعہ بھی روایات میں آیا ہے، ایک سے زیادہ واقعات ہیں، لیکن جو زیادہ عام طور پہ معروف ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تمام اپنی ازواج کے ہاں چکر لگانے کا، تو سیدہ زینب کے ہاں کچھ دیر زیادہ لگنے لگ گئی، تو باقی ازواج نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاں کچھ شہد آیا ہوا ہے جو اللہ کے نبی کو مرغوب ہے، تو وہاں پہ وہ شربت پیتے ہیں تو وہاں کچھ دیر زیادہ لگ جاتی۔ تو وہاں پہ سیدہ حفصہ نے کہا کہ بھئی ہم، سیدہ عائشہ سے بھی کہا کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں، جب اللہ کے نبی آپ کے پاس آئیں تو آپ کہیے کہ آپ کے منہ سے تو باس آ رہی ہے، مغافیر ایک خاص طرح کی بوٹی ہوتی ہے کہ اس سے بھی جو ہے وہ شہد کی مکھیاں جو ہے وہ شہد چوستی ہیں، تو اس میں خاص طرح کی اسمیل ہوتی ہے۔ تو دونوں نے طے کر لیا کہ ہم دونوں اس طرح کہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے ان کے اندر جو جمالیاتی حس ہوتی ہے اور جو نزاکت کا، لطافت کا احساس ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ پھر اگر ایسی بات ہے تو میں آئندہ جو ہے پھر اس کو نہیں پیوں گا، اس شربت کو یا اس شہد کو نہیں پیوں گا، ان کی تعلیف کے لیے۔ لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں پیوں گا، اس کو قسم بھی کھا لی، لیکن چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے اور ہو سکتا تھا کہ اگر آپ کی یہ بات مشہور ہو جاتی تو وہ چیز حرام ہی ہو جاتی، جیسے ہوا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی طبعی کراہت کی وجہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو بنی اسرائیل نے اس کو اپنے اوپر حرام ہی قرار دے دیا۔ تو شروع میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں اس کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ لازم کر دیا ہے کہ آپ اپنی ان قسموں کو کھولیں، اس کا کفارہ ادا کریں، اور آپ نے ادا کیا، جو سورہ مائدہ میں اس کا کفارہ ہے، ایک غلام آپ نے آزاد کیا، واللہ مولاکم، اور اللہ آپ کا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم والا حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، وہ کہ اللہ کے نبی نے اپنی ایک زوجہ کو کوئی بات بتائی راز کی، وہ سیدہ حفصہ تھیں، انہوں نے وہ بات سیدہ عائشہ کو بتا دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ آپ کا یہ راز جو ہے وہ فاش ہو چکا ہے۔ تو آپ نے سیدہ حفصہ سے جب پوچھا، کچھ بات بتائی کچھ نہیں بتائی، تو انہوں نے تھوڑے ناز سے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا، یعنی خیال ہوا کہ شاید سیدہ عائشہ ہی نے بتا دیا ہے یا کیا ہے۔ تو آپ نے کہا مجھے اللہ نے بتایا ہے، اور پھر کہا کہ پھر تم گٹھ جوڑ نہ کرو، تم اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے ناز کا معاملہ نہ کرو، اگر اللہ تعالیٰ کے نبی تمہیں چھوڑ دیں گے تو بہت اور عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کے نبی کے نکاح میں دے دیں گے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب یا تو یہی معاملہ تھا، یہ جو انہوں نے آپس میں ایکا کیا تھا کہ بھائی ہم یہ کہیں گے کہ یہ مغافیر کی جو ہے وہ ہے، اور اللہ کے نبی نے طے کر لیا تھا کہ میں اس کو نہیں استعمال کروں گا۔ وہی اسرر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، اور جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے کوئی بات جو ہے رازداری سے کہی، فلما نبات بھی، تو جب اس نے اس کا اظہار کر دیا، کسی اور زوجہ کو بتا دیا، واظہرہ اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ بات کھول دی کہ آپ کا راز راز نہیں رہا بلکہ افشا ہو چکا ہے، عرف بعضہ وعرض عن بعض، تو اللہ کے نبی نے اشاروں کنایوں میں ان پہ واضح کر دیا، کچھ بتا دیا کچھ چھپا لیا کہ بھائی تم نے میرا راز راز نہیں رکھا اور اس کو افشا کر دیا ہے۔ فلما نباہا بھی، تو جب اللہ کے نبی نے ان کو بتایا نا کہ تم نے اس طریقے سے لیک کر دیا ہے معاملے کو، قالت من انبا کہا، تو انہوں نے ناز سے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا، قال نبأنی العلیم الخبیر، کہا کہ مجھے اس اللہ نے بتایا ہے کہ جو علم والا اور باخبر ہے، ان تطوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، اگر تم رجوع کرو اللہ کی طرف، توبہ کرو اپنی اس غلطی پر، تو تمہارے دل تو جھک ہی چکے ہیں، و ان تظاہرا علی، اور اگر تم دونوں نے کوئی چڑھائی کی، کوئی محاذرائی کر لی ہمارے رسول کے خلاف، کوئی محاذ بنا لیا، فإن اللہ هو مولاه هو جبریل و صالح المؤمنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مولا ہے اور جبریل اور تمام نیک اہل ایمان ان کے مولا ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور پھر اس کے بعد فرشتے ان کے پشتیبان ہیں، ان کے مددگار ہیں، عسیٰ ربہ ان طلقکن، اگر نبی تمہیں چھوڑ دیں تو قریب ہے یا اس کا بہت امکان ہے، ان یبدلہ کہ وہ بدل دے، اللہ اپنے نبی کو اور بیویاں دے دیں، ازواجن خیرم منکن، اور بیویاں اور عورتیں جو تم سے بہتر ہوں گی، مسلماتن جو فرما برداری کرنے والی ہوں گی، مومناتن اللہ پر ایمان رکھنے والی ہوں گی، قانتاتن فرما برداری کرنے والی ہوں گی، تائباتن توبہ کرنے والی ہوں گی، عابداتن اللہ کی بندگی کرنے والی ہوں گی، سائحاتن روزہ رکھنے والی ہوں گی یا ریاضت کرنے والی، خوب محنت کرنے والی ہوں گی، سیباتن و ابکارا ان میں سے وہ بھی ہوں گی کہ جو شوہر آشنا ہے پہلے سے شادی شدہ ہے، اور وہ بھی ہوں گی جو کنواری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی، ان کے وہ بت بھی جن کو وہ پوچھتے ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس جہنم پر ایسے سخت تند خو زبردست فرشتے معمور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں اولاد پکڑی جائے، ماخوذ ہو جائے، تو کہیں کو رو پیٹ کے، کہیں کو برائب کر کے، کسی نہ کسی طریقے سے آدمی منا لیتا ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ جو فرشتے ہیں ان پر تمہاری داد فریاد کچھ کام نہیں دے گی، تو ڈرو اس وقت سے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا الیوم، اے کافرو آج کے دن قیامت کے دن معذرتیں پیش نہ کرو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا گیا ہے جو کچھ تم کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف سچی توبہ، بے آمیز توبہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اور سچی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ توبہ کا جو عمل ہے اس کے تین حصے ہیں۔ سب سے پہلے علم ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ برائی کا علم ضروری ہے۔ اور سیدنا عمر یہ کہا کرتے تھے کہ وہ آدمی اسلام کی کڑیاں بکھیر دے گا جو شر کا علم نہیں رکھتا۔ تو بھائی ہمیں پتہ تو ہونا کہ منکرات کیا ہیں، بہت سے منکرات ہماری زندگیوں میں داخل ہیں، ہم ان کو منکر سمجھتے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں پہلا علم ہے، دوسرا حال ہے۔ جیسے ہی یہ احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ایک ندامت پیدا ہو، خجالت پیدا ہو باطن میں۔ اور تیسرا کہتے ہیں عمل ہے، ایک عمل سے ہے زبان سے استغفار کرنا، اور ایک عمل یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو چھوڑ دے، اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس کی تلافی کرے۔ تو کہا سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور تمہیں داخل کر دے گا ایسے باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن کے جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے نبی کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعٰ بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے بھی، یعنی نور ایمان جو دل میں ہے وہ بھی، اور دائیں ہاتھ میں بھی، یعنی جو ان کے نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں اس کے بدلے کے طور پہ۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور وہ یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب تو ہمارے نور کو پورا کر دے، مکمل کر دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ابھی سورہ حدید میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب اہل منافقین کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ لے لیں، تو کہا جائے کہ نہیں، یہ روشنی ہم کما کے لے کر آئیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم اور ان پہ سختی کیجئے۔ کفار کے ساتھ آپ نے جہاد زبان سے بھی کیا اور تلوار کے ذریعے بھی کیا، لیکن منافقین کے ساتھ آپ نے جہاد بھی سیف نہیں کیا، آرگومنٹ کے ذریعے اور باقی ان کی تدبیروں کو باطل کر کے کیا، اور کہا کہ سختی کریں، خاص طور پہ جو منافقین ہیں آپ کے اندر جو رحمت و رافت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ ان پہ سختی کا معاملہ کریں۔ وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب اس کے بعد تین گویا کیس اسٹڈیز بیان کی گئی ہیں جو یہ بتانے کے لیے آئی ہیں کہ مرد اور عورت، یعنی شوہر اور بیوی، ٹھیک ہے دنیا میں ایڈمنسٹریٹیولی ایک ادارے میں اللہ نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بائنڈ کر دیا ہے، اور شوہر کو قوامیت دی ہے، انچارج بنایا ہے، لیکن اخلاقی روحانی طور پر ایمانی طور پر یہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ شوہر اور بیوی بالکل الگ الگ ہیں، ان کے اعمال اللہ کے ہاں الگ الگ وے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی شوہر جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی بری تھی اس وجہ سے میں برائی کا شکار ہو گیا، یا کوئی بیوی عذر نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر برا تھا، گمراہ تھا، اور وہ مجھے زبردستی برائی کی طرف لے جاتا تھا۔ تو تین رویے بتائیں۔ ایک بتایا ہے کہ وہ حالات کے جو انتہائی پاکیزہ مرد ہیں لیکن ان کی بیویاں جو ہے وہ گمراہ ہیں، اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انتہائی گمراہ آدمی ہے لیکن اس کی جو بیوی ہے جو یعنی ماحول انتہائی برا ہے لیکن بیوی جنتی ہے, آسیہ کا ذکر ہے وہاں پہ. اور تیسرا وہ ہے کہ ماحول بہت اچھا ہے اور خاتون بھی بہت پاکیزہ ہے. اور چوتھا یہاں بیان نہیں ہوا, وہ سورہ لہب میں بیان ہوگا کہ شوہر بھی انتہائی بدبخت ابو لہب اور بیوی بھی جو ہے ام جمیل وہ بھی انتہائی بدبخت, وہ دونوں وہاں پہ جمع ہو جائیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط, اللہ تعالیٰ مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, یہ دونوں ہمارے انتہائی نیک بندوں کے تحت تھیں, ان کے نکاح میں تھیں. فخانتاہما, تو انہوں نے خیانت کی. خیانت کیا کی کہ اپنی قوم کا ساتھ دیا اور اپنے شوہر جو اللہ کے نبی تھے ان کا ساتھ نہیں دیا, اور شرک پہ اڑی رہیں. یہاں خیانت کوئی کسی اور حوالے سے نہیں ہے, کوئی جنسی انارکی کا مسئلہ یہاں نہیں ہے. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ انبیاء کی جو بھی ازواج ہوتی ہیں ان کے ہاں اس نوع کی خیانت کوئی نہیں ہوتی. جو خیانت ہے وہ یہی ہے کہ گمراہی کو کرایہ اختیار کی انہوں نے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, تو جب انہوں نے کفر کی رائے اختیار کی تو ان دونوں کو, وہ دونوں ان کے کچھ کام نہیں آئے اللہ کے مقابل میں. یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں نوح بھی اور جو ہے وہ سیدنا لوط بھی, لیکن اپنی بیویوں کو بچا نہیں پائے اللہ کے عذاب سے. وقیلت قل النار مع داخلین, اور آخرت میں ان دونوں سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ماحول انتہائی اچھا ہے لیکن جو عورت ہے وہ بہت بری ہے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون, اور کہا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی. اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جب کہا اس نے دعا کی کہ اے رب تو خاص اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. یعنی مجھے یہ جو محل ہے فرعون کا اس میں تمام آسائشیں ہیں سب کچھ ہے, لیکن یہ کفر اور شرک کا ماحول ہے, یہاں میرا دل نہیں لگتا, تو تو مجھے جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین, اور تو مجھے نجات دے دے فرعون اور اس کے عمل سے, اس کی گمراہی سے, اور تو مجھے نجات دے دے بچا لے ان ظالم لوگوں سے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ ماحول انتہائی کرپٹ ہے, برا ہے, لیکن خاتون انتہائی نیک ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کمول من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء, کہا کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں کم کامل ہوئی ہیں. ان میں ایک آپ نے کہا, ایک آپ نے فرمایا کہ آسیہ تو امراۃ فرعون, ایک آپ نے کہا کہ جو آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی ہے, اور دوسرا آپ نے کہا کہ مریم بنت عمران اور مریم بنت عمران, اور پھر آپ نے فرمایا کہ فضل عائشۃ علی النساء کا فضل سرید اعلیٰ سائر الطعام, اور عائشہ کو تو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو باقی تمام کھانوں میں. یعنی ان کے ہاں جو سرید کھانا تھا وہ بہت مقبول تھا اور معروف تھا. وہ مریم ابنت عمران, اب وہ تیسری مثال ہے کہ ماحول بھی بہت پاکیزہ اور خاتون بھی بہت اعلیٰ. وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا, اور مریم جو عمران کی بیٹی ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا, تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. وصدقت بکلمات ربیہا وکتبہ, اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کی کلمات کی اور اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین, اور وہ تھی بندگی کرنے والوں میں سے. یہ دو صورتیں ہمیں اور آج پڑھنی ہیں, چونکہ کل جو ہے وہ ایک پارہ ہم پڑھیں گے, اور جو آخری دن ہے اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ ہمیں نصاب کم رکھنا ہے. تو آج یہ زبا تک پڑھیں گے, اس کے بعد کل ایک پارہ, اور آخری دن انشاءاللہ تین پاؤ پڑھیں گے. سورۃ الملک, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, یہاں سے جو ہے وہ 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے, اور یہاں سے آگے قرآن مجید کے آخر تک تقریباً ساری صورتیں, آخر کی کچھ صورتوں کو چھوڑ کے ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں. اور اس کا جو بنیادی موضوع کیا ہے, وہ باعث بعد الموت ہے, اور وہ بعثت ہے اور حشر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, بہت بابرکت بہت فیض رساں ہیں وہ ذات جس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو موت جو ہے وہ عدم کا نام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے, موت کو بھی پیدا کیا ہے. زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے, موت بھی اللہ کی مخلوق ہے, اسی لیے اس کو سمبولیکلی لایا جائے گا حشر میں ایک مینڈھے کی شکل میں, اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اور یہ سب کیوں کیا ہے, تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. فضیل ابن عیاض علی رحمہ سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہا کہ احسن و عمل کا مطلب کیا ہے, کہا کہ عمل اخلصہ و اسوبہ, کہ عمل خالص بھی ہو اور ثواب بھی ہو. پھر پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہا کہ خالص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو, نیت خالص ہو, اور ثواب کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو دین کے حوالے سے کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہ کیا جائے اور جب تک وہ اس طریقے پر نہ کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. بہو العزیز الغفور, اور وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا, اس نے بنائے سات آسمان تہ بتہ. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں پاؤ گے. فرج البصر حل ترا من فطور, تو ذرا دوبارہ نظر کو دوڑاؤ, کیا تم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو. ثم مرجع البصر کرتین, پھر دوبارہ سہ بارہ بار بار دیکھو اللہ کی مخلوق کو. ینقلب الیک البصر خاسئاً وهو حسیر, تمہاری نگاہ تمہارے پاس لوٹ آئے گی تھک کر. ولقد زینا سماء دنیا بمصابیح, اور ہم نے مزین کیا سماء دنیا کو چراغوں سے, ستاروں سے. وجعلناها رجوما للشیاطین, اور ہم نے ان کو بنایا ہے پھینکنے کے لیے, سنگسار کرنے کے لیے شیاطین کو. یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ انہی شہاب ثاقب جو ہیں انہی ستاروں کو داغ دیا جاتا ہے جنات پر. وآتدنا لهم عذاب السعیر, اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جہنم کی آگ, جہنم کا عذاب. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم, اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیکاً وہی تفور, جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ سنیں گے اس کا دھاڑنا اور اس کا جوش مارنا. تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہوگی کہ جیسے وہ پھٹ پڑے غیظ سے, یعنی اس کو بھی غیظ ہے, اس کو بھی غضب ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کے رسولوں کا انکار کیا. کلما القیہ فیہا فوجن, جب بھی اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی جہنمیوں کی. سألہم خزنتہا, تو جہنم کے داروغے اس سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا, تم اس حال کو کیسے پہنچے, کیا بے خبری میں مارے گئے. قالو بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا. قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا. فکذبنا, لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شيء, اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم تو پڑے ہوئے ہو کھلی گمراہی میں. وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا فی اصحاب السعیر, انہوں نے کہا کہ اگر ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے. ایک ایمان عقلی ہوتا ہے جو انسان کے اندر انگرینڈ ہے, جو فطرت کی آواز ہے, اسی کو سن لیتے تو چلو, اگر وہ کرپٹ ہو گئی تھی تو کان کھلے رکھتے, ایمان سمعی پیغمبروں کی باتوں پہ یقین کر لیتے, ان کو سن لیتے. فاعترفوا بذنبهم, اس موقع پر اپنی کوتاہیوں کا, اپنے گناہوں کا وہ اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر, تو لعنت ہو جہنم والوں کو, اس وقت کا اعتراف کام نہیں دے گا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, کامیابی کس کے لیے ہے, وہ لوگ کہ جو بن دیکھے غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب کی خشیت اختیار کریں گے, ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یہ جو اعتراف کر رہے ہیں تو شہود میں کر رہے ہیں نا, تو شہود میں ماننا کام نہیں دیتا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, اور چاہے تم چھپا کر کہو اپنی بات یا کھول کر بیان کرو. انہ عالم بذات الصدور, بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے. الا یعلم من خلق, کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا, اس نے پیدا کیا ہے, اس کو معلوم ہے کہ تم کس حال میں تھے, تمہاری ضرورتیں کیا ہیں. وہو اللطیف الخبیر, اور وہ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے. وہ الذی جعلکم الارض ذلولا, وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست بنا دیا. فامشوا فی مناکبھا, اس کے مونڈوں میں چلو, اس کے کنٹوز میں, اس کے دروں میں چلو. وکلوا من رزقہ, اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. وإلیہ النشور, لیکن اس کو نہ بھولنا کہ اسی کی طرف تمہیں جی اٹھنا ہے. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کر, وہ جو کہا نا کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے, وہ گم ہو جاتا ہے, نعمتوں میں پڑھ کے بھول جاتا ہے کہ یہ آزمائش کے لیے دی گئی ہیں, اصل زندگی بعد میں آئے گی. امن تم منفِ سماعی یکسف بکم العد فیضہ ہی تمور, کیا تم نچنت ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور پھر وہ تمہیں لے کے لرزنے لگے, بکٹر دوڑنے لگے. امن تم منفِ سماعی ایوسلہ علیکم حاسبہ, یا تم نچنت ہو گئے ہو, بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر میں برسا دے پتھروں کا. فستعلمون کیف نذیر, پھر تم جان لو گے کہ میرا ڈراوا کیسا تھا. ولقد کذب الذین من قبلہم, اب تاریخ سے استدلال ہے, اور بے شک جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فکیف کان نکیر, تو کیسی ہوئی میری پھٹکار. اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن, یہ بار بار کہتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ, کوئی حصہ معجزہ دکھاؤ, کیا یہ نہیں دیکھتے پرندوں کو کہ اپنے سر کے اوپر صاف فاتم و یقبضن، جو اپنے پروں کو پھیلاتے بھی ہیں اور جوڑتے بھی ہیں، یعنی یہ پرندے کا اڑنا کس طریقے سے پر پھیلاتے ہیں پھر پروں کو سمیٹتے ہیں، یہی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو فضا میں ہوا میں کس نے روکا ہوا ہے سوائے رحمان کے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. امن حاض الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا کون ہے جو تمہاری فوج بنے اور جو تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابل میں یا رحمان کے سوا. ان الکافرون الا فی غرور، کافر نہیں پڑے ہوئے مگر دھوکے میں. امن حاض الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے. بل لجو فی عطوی و نفور، بلکہ وہ تو اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بدکنے میں، بیزاری میں. فمن یمشی مکباً علی وجہی احدا امن یمشی سویاً علی صراط مستقیم، تو بھلا وہ شخص جو اوندھا اپنے منہ کے بل جو ہے گھسٹ رہا ہے زمین پر، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا کھڑا ہوا ہے پورے قد سے دیکھ رہا ہے اور سیدھی راہ پہ چل رہا ہے. ایک وہ ہے جو بطن و فرج کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، کتے کی طرح زمین کو سونگتا سونگتا زندگی بسر کر رہا ہے، اور ایک علی وجہ البصیرت دیکھ رہا ہے، حق کو قبول کر رہا ہے اور ہدایت کی راہ پہ چل رہا ہے. قل هو الذی انشأکم وجعلکم السمع والابصار والافئدہ، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا اور تمہارے لیے سماعت رکھی، بصارت رکھی اور دل رکھا، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی سننے کی صلاحیت دی. قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت کم حق مانتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بکھیر دیا اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا وہ وعدے کا وقت اگر تم سچے ہو. قل انما العلم عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. فلما رأوه زلفۃ، تو جب وہ دیکھیں گے اس کو، اس عذاب کو یا جہنم کو کہ وہ قریب آئی ہوگی. سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا وہ سیاہ ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے ان کے منہ. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا کہ جس کو تم مانگتے تھے، دنیا میں اطراء اطراء کی باتیں کرتے تھے، اب دیکھ لو اس جہنم کو. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اے نبی ان سے پوچھیے کہ بھلا غور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے، یا ہم پر رحم کرے. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کون ہے جو ان کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا. یہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ تو ایسے ہی شاعر ہیں، نتربصوا بہ ریب المنون، کتنے ہی لوگ آئے چلے گئے، گردش زمانہ کا شکار ہو گئے. کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، تم اپنی بتاؤ نا، اگر ہم واقعی اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ حق پر ہیں، تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. قل هو الرحمن آمنا بہ، اے نبی فرما دیجیے کہ وہی رحمان ہے، اس پر ہم ایمان لائے. وعلیہ توکلنا، اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا. فستعلمون من ہوا فی ضلال مبین، ان قریب تم جان لوگے کون ہے کھلی گمراہی میں پڑا ہوا. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تو اے نبی ان سے کہیے کہ بھلا غور کرو کہ اگر تمہارا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے اور زمین میں بالکل نیچے اتر جائے. فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے پاس صاف نتھرا شفاف پانی لے کر آئے گا. سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون، نون جیسے عبرانی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں، اس سورت کے آخر میں چونکہ ذنون کا تذکرہ ہے، سیدنا ایوب کا تذکرہ ہے، اس ریفرنس سے بھی اس کے شروع میں نون آیا ہے. والقلم وما یسطرون، اور گواہ ہے یہ قلم اور جو وہ لکھتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد قلم تقدیر ہے جس سے تقدیر لکھی گئی ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہی قلم ہے کہ جس سے وہی لکھی جا رہی ہے، قرآن مجید لکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ قرآن ہے. تو یہ قرآن کس چیز پر گواہ ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، بے شک آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں معاذ اللہ. جو اتنا اعلیٰ قرآن پیش کر رہا ہے، جس کے اوپر ایسا اعلیٰ کلام جو ہے نازل ہو رہا ہے، وہ معاذ اللہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے کہ جو غیر منقطع ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ سب سے اونچے اخلاق پر ہیں، سب سے بلند اخلاق پر آپ فائز ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اے نبی آپ بھی دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے، مفتون کون ہے. پیغمبر مفتون ہیں یا جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین, بے شک آپ کا رب جانتا ہے, خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں, بہکے ہوئے ہیں, اور کون ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں. فلا تطع المکذبین, تو یہ جو جھٹلانے والے ہیں آپ ان کی بات نہ مانیے. ودو لو تدہنوا فیدہنون, یہ تو طرح طرح کی اسکیمیں لے کر آ رہے ہیں, مشورے دے رہے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک کر لیں. کہا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ ڈھیلے پڑیں, تو یہ تو ڈھیلے ہونے کو تیار ہیں, یہ تو کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. ولا تطیع کل حلاف مہین, اب ایک کردار ہے مشرکین کے لیڈروں کا, چاہے وہ ولید بن مغیرہ ہو, چاہے ابو جہل ہو, چاہے اخنس ابن شریک ہو. ولا تطیع کل حلاف مہین, مت بات مانیے ہر اس شخص کی جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے اور ذلیل ہے. یعنی جو آدمی گھٹیا ہوتا ہے, جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی کردار نہیں ہے, وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے. ہم مازن, اور تانے دیتا ہے, طنز کرتا ہے. مشائم بھی نمیم, اور چغلی کرتا پھرتا ہے, آگ لگانے کے لیے یہاں وہاں جو ہے وہ چغلیاں کرتا ہے. من نائل الخیر, خیر کے کاموں سے رکتا ہے, دوسروں کو بھی روکتا ہے, مال بھی خرچ نہیں کرتا. معتد, حد سے بڑا ہوا ہے, زیادتیاں کرتا ہے. اسیم, اور حق تلفی کرتا ہے. اتلم, اور پھر سنگ دل ہے. بعد ذالک ذنیم, اور اس کے بعد بے بد نصب ہے اور بدنام بھی ہے. یعنی بہت سے کردار ایسے تھے, اخنس ابن شریک, ولید بن مغیرہ, کہ جو غلط طور پر, جھوٹے طور پر اپنے آپ کو بڑے قبیلوں کے ساتھ اور بڑے خاندانوں سے منسوب کرتے تھے. یہ سب کیوں ہے, یہ کردار کیوں پیدا ہوا؟ ان کان ذا مال و بنین, کہ اس کے کے پاس مال اور اولاد ہے. جو ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ یہ آزمائش ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں مال دیا گیا ہے, اولاد دی گئی ہے, تو میرا استحقاق ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب اس پر ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کے قصے ہیں. سنسمہ علی الخرطوم, ان قریب ہم داغیں گے اس کی ناک پر. خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو, یعنی ہاتھی کی جو سونڈ ہے. تو کہا کہ یہ ناک اتنی بڑی ہو گئی ہے, اتنی اس کی عزت نفس ہے کہ یہ ناک ناکڑا بن گئی ہے. تو کہا کہ اس کی جو موٹی ناک ہے اس کو ہم داغ لگائیں گے. امنا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ, ہم نے ان قریش کو بھی ایسے ہی جانچا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو جانچا تھا. اب ان کا ایک قصہ بیان ہو رہا ہے. از اقسم السمنہا مصبحین, جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح صبح جا کے پورا جو کھیت ہے ہمارا, جو باغ ہے, اس کا پھل کاٹ لیں گے. ولا یستثنون, اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, استثناء نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ ہم کچھ چھوڑیں گے نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب فصل کاٹی جاتی تھی یا باغ کا پھل اتارا جاتا تھا تو کچھ پھل چھوڑ دیا جاتا تھا غریبوں مسکینوں کے لیے کہ وہ جا کے کھا لیں. تو کہا کہ سارا کاٹ لیں گے, کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, تو ان پر پھر گیا ایک گردش کا جھونکا آپ کے رب کی طرف سے اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے. فاصبحت کالسریم, تو وہ صبح ہو گیا بالکل ریزہ ریزہ, کٹی ہوئی فصل ہو گئی. فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین, پھر صبح ایک دوسرے کو سرگوشیاں کرنے لگے کہ جلدی جلدی چلو اپنے کھیتوں کی طرف اگر تمہیں جو ہے وہ اس کو کاٹنا ہے, ان کا جو ہے پھل توڑنا ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن اليوم عليكم مسكين, تو وہ چلے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے جا رہے تھے چپکے چپکے, دیکھو آج کے دن تم پر کوئی مسکین نہ آنے پائے. وہی بخل کہ بھائی جلدی جلدی جاؤ, منہ اندھیرے ہی جا کے جو ہے وہ جو ہے سارا فصل جو ہے اور سارا باغ اس کی یافت اتار لو, کوئی مسکین نہ آئے کہ اس کو بھی دینا پڑے. وغدوا على حد قادرین, اور صبح سویرے چلے بڑے عزم کے ساتھ کہ جیسے وہ کر کے رہیں گے, یعنی جو بس ہم نے کہہ دیا اور وہ ہو جائے گا, بڑے حوصلے سے نکلے. فلما راؤھا قالوا انا لضالون, اب جب وہاں پہنچے ہیں دیکھا کہ وہاں تو ہر چیز چورا چورا ہے, انہوں نے کہا کہ جیسے ہم راہ بھول آئے, غلطی سے کہیں اور آ گئے, ہمارا باغ تو یہ نہیں ہے. بل نحن محرومون, تو دیکھا کہا کہ نہیں, لگتا ہے کہ ہماری قسمت پھوٹ گئی, ہمیں محروم کر دیا گیا. قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون, ان میں سب سے معقول آدمی اس نے کہا کہ کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ میں اس کو بھی توجہ دلاتا تھا کہ اللہ کی شان بیان کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین, اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ اے رب ہمارے تو پاک ہے, بے شک ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون, اور پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگیں گے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین, اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی, ہم ہی سرکش تھے. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها, امید ہے شاید ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے, اس کا نعم البدل دے دے. انا الی ربنا راغبون, اسی طرح ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب۔ دنیا میں اس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ ساری محنت سب عکارت کر دیتے ہیں۔ ان مشرکین کے ساتھ بھی یہی کریں گے، یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ جو پلان کر رہے ہیں، ان کی تمام سازشیں عکارت ہو جائیں گی، دنیا کا عذاب آئے گا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوگی، ولا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے، لو کانو یعلمون، کاش کہ یہ جانتے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں گے اپنے فرما برداروں کو اپنے مجرموں کے برابر، ایک ہی کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی نوشتہ ہے، کوئی کتاب ہے جس کے تم پڑھ لیتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور اس میں تمہیں وہ کچھ ملتا ہے لکھا ہوا جو تمہیں پسند ہے، کہ ہم جو چاہیں کرتے پھریں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی پکڑ نہیں آئے گی۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، کیا تم نے ہم سے کوئی قسمیں لے لی ہوئی ہیں جو قیامت کے دن تک پہنچنے والی ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم ٹھہراؤ گے؟ یعنی جس طرح سیدنا ابراہیم نے کہا تھا نا کہ میری اولاد کا کیا معاملہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا کوئی عہد ظالموں مشرکوں تک نہیں پہنچتا۔ کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا نوشتہ ہے کہ کوئی لائسنس تمہیں مل گیا ہے کہ جو چاہو کرتے رہو، تمہیں پکڑ نہیں ہوگی؟ سل ہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکا، ان سے پوچھیے کہ کون ہے جو اس کا ضامن بنے گا، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیاتو بھی شرکا اہم ان کانو صادقین، تو چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساکن، وہ دن کے جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، ایک تو مطلب لٹرل بھی ہو سکتا ہے، دوسرا عربی محاورہ ہے کہ جس دن بڑی بھگدڑ پڑے گی، یعنی جب بڑی بھگدڑ پڑتی ہے تو لوگ جو ہے اپنے ازار جو ہے اٹھا کر، دامن اٹھا کے بھاگتے ہیں۔ تو کہا کہ جس دن بڑی بھگدڑ مچے گی، یعنی قیامت کے دن، حشر کے دن، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو بلایا جائے گا سجدے کے لیے لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خَاشِيَةً أَبْصَارُهُمْ، ان کی نگاہیں پست ہوں گی، تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر چڑھ رہی ہوگی ذلت، وقت كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جبکہ ان کو پکارا جاتا تھا سجدوں کے لیے، اس وقت وہ بھلے چنگے تھے۔ آج سجدہ کرنا چاہیں گے، ہم کرنے نہیں دیں گے، جب کر سکتے تھے ہم بلاتے تھے، اس وقت آتے نہیں تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو اے نبی چھوڑ دیجئے مجھے اور جو اس حدیث کو، اس قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم عن قریب اس کو لا رہے ہیں درجہ بدرجہ وہاں سے جہاں سے اس کو علم نہیں۔ اس کو استدراج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتے ہیں اور پھر ایک خاص وقت میں پکڑتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اِنَّ قَيْدِي مَتِينَ، لیکن جب میں پکڑوں گا تو میری پکڑ، میرا داؤ بہت مضبوط ہے، بہت پکا ہے۔ ام تسألهم اجرًا فهم من مغرم مثقلون، اے نبی کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی خبر ہے جس کو وہ لکھ لاتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک، تو آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی مانند مت ہو جائیے گا، سیدنا یونس کی مانند، اذ نادا وهو مکظوم، یعنی وہ حمیت حق میں اپنی قوم کو چھوڑ کے پہلے چلے گئے تھے، تو آپ ایسا مت کیجئے گا۔ اس نادا وہ مقزوم، جب اس نے پکارا اللہ کو اور وہ غم سے گھٹا ہوا تھا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر دستگیری نہ کرتا اس کے رب کا فضل، ان کے رب کی فضل، ان کی نعمت ان کی دستگیری نہ کرتی، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ پھینک دیا جاتا ایک چٹیل میدان میں، ذلت ذلیل کیا گیا اور مذموم اور الزام کھا کر۔ فاجتباہ ربہ، تو پھر ان کے رب نے ان کو برگزیدہ کیا، نوازا، فجعلہ من الصالحین، اور ان کو کر دیا بھلا چنگا نیکوکاروں میں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جو کافر ہیں یہ تو قریب ہے، یہ تو لگ رہا ہے کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ یہ پھسلا دیں گے آپ کو اپنی نگاہوں سے، یعنی یہ آپ کو گھور کے غصے سے، انتقام سے دیکھتے ہیں، کہ جیسے آپ کو گویا ڈگمگا دیں گے، یا گویا حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ سنتے ہیں اس قرآن کو، ویقولون انہ لمجنون، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے، معاذ اللہ باولے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے۔ بارک اللہ لی و لکم۔